اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ابواب البر کا بیان چل رہا ہے اور یہ نیکی کا بیان پہلے بھی گزرا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں جب تک دشمن اس میں جنگ کی ابتدا نہ کرے تم بھی ادھر سے ابتدا نہ کرو اور جب وہ ابتدا کر لے تو پھر تم معذور ہو اس میں ابتدا کرنے کے لیے. لیکن اس میں ایک مسئلہ پیش آ گیا. سن 2 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قافلے روانہ فرمائے, مختلف سریے روانہ فرمائے. ان میں سے ایک چھوٹا سا سری آپ نے روانہ فرمایا مکہ المکرمہ کی طرف, اور طائف اور مکہ کے بیچ میں وادی نخلہ میں ان سے کہا کہ تم جا کر وہاں حالات پر نظر رکھو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ حضرات حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ مشرکین کا ایک تجارتی چھوٹا سا قافلہ 3 آدمی پر مشتمل یہاں سے گزر رہا تھا, کشمش اور دوسرا سامان ان کے ساتھ لگا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا کہ مچھلی جال میں پھنسی ہوئی ہے, دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے تیر مارا. ایک بھاگنے میں کامیاب ہو گیا, ایک گرفتار ہو گیا, ایک کا کام تمام ہو گیا. جو سامان تھا وہ ان سے لے لیا, واپس گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی, حالات پر نظر رکھنے کی اجازت دی تھی. تو یہ خطا ہو گئی تھی, نظر رکھنے کے بجائے ایک بندہ مارا گیا. آپ نے اس بندے کی دیت بھی ادا کی, مشہور روایت یہی ہے, مگر اس کے باوجود اس کے کچھ بھیانک نتائج نکلے. ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ اسی کی وجہ سے پھر غزوہ بدر پیش آیا. غزوہ بدر جب پیش آیا پہلا سبب تو اس کا وہ تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ پھنسا. لیکن جب ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا تو لوگوں نے ابو جہل کو کہا کہ واپس چل, مگر اس نے اس شخص کے بھائی کو جو مارا گیا تھا اس کو چھپ دی کہ تم تیرا بھائی مارا گیا, یہ لوگ تو واپس جا رہے ہیں, اب اس کا بدلہ کون لے گا. اس نے پھر ہائے ہائے شور مچانا شروع کیا. ابو جہل کو بھی موقع ملا تو اس کا نام لے کر کے لوگوں کو بھڑکائے, جنگ پیش آئی. بلکہ مغازی میں لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ مکہ والوں کا بدر کے مقام پر پہنچا, آمنے سامنے ہو گئے, وہاں بھی ایسے حالات پیش آئے تھے کہ جنگ نہ ہوتی, لیکن پھر ابو جہل نے اسی کا نام لے کر ان کو بھڑکایا. ایک تو یہ واقعہ پیش آیا. اس سے یہ سبق ملا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ذرا سی کوتاہی ہو جانے سے عمل کرنے میں کیسے کیسے نتائج آتے ہیں. دوسری طرف مشرکین کو پورے عرب کے اندر شور مچانے کا اور ایمان والوں کو بدنام کرنے کا موقع ملا. کہنے لگے دیکھیں, کہتے ہیں ہم نیک لوگ ہیں, نوازی ہیں, پرہیزگار ہیں, متقی ہیں, سبحان اللہ کیا ان کا تقویٰ ہے, عاشور حرم میں قتل کر رہے ہیں, عاشور حرم میں جنگ کر رہے ہیں, قافلے پر حملہ کر رہے ہیں, کیسے لوگ ہیں یہ. قرآن پاک نازل ہوا, جواب دیا بے شرم ہو کچھ تو شرم کرو, تم نے کیسے کیسے پاپ کیے, کیسے کیسے جرم کیے, وہ سب بھول گئے, اور صحابہ سے جو ذرا سی غلطی ہو گئی, اور اس غلطی میں دو غلطیاں ہو گئیں. ایک غلطی تو یہ ہو گئی کہ ان کو حکم تھا حالات پر نظر رکھنے کا اور انہوں نے قافلے والوں پر تیر مارا. دوسری غلطی یہ ہو گئی کہ یہ حضرات سمجھے کہ جماعت الاولی کی آج 20 تاریخ ہے, لیکن رجب کا چاند نظر آ گیا تھا اور ان کو اس کی اطلاع نہیں تھی. عاشور حرم میں سے رجب کا مہینہ ہے, شروع ہو چکا ہے, لیکن اس کی ان کو اطلاع نہیں تھی. تو اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے غلطی سے ایک بندہ مارا گیا, اس کے اوپر اتنا شور کرتے اپنے پاپ بھول گئے, ان کے پاپ ان کو یاد دلائے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ, وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں, اور پھر بدل قِتَالٍ فِيهِ یعنی اس میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ, آپ فرما دیجئے ہاں ہاں جنگ کرنا اس میں بڑی بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, لیکن اللہ کے راستے سے روکنا, وَصَدٌّ اور روکنا, عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے, وَكُفْرٌ بِهِ اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا, وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام سے روکنا, یہ چھوٹا گناہ ہے. یہ سارے تم نے کیے, اپنا بھول گئے, اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں نظر آتا اور دوسرے کا تنکا نہیں بھاتا. وإخراج أهله اور مسجد حرام سے مسجد حرام کے رہنے والوں کو روک نکالنا, جو حقیقت میں اس کے اہل ہیں, وہی مستحق تھے کہ وہ وہاں ٹھہریں, اس لیے کہ وہی ایمان والے تھے. اکبر عند اللہ, اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے, اگر جرموں کو ہی شمار کرنا یہ بڑا جرم ہے. والفطرۃ اکبر من القتل, اور فتنہ کرنا, اور فتنے سے مراد ہیں ہم فتنہ سمجھتے ہیں فساد کرنا, نہیں, عربی میں فتنہ اس کو نہیں کہتے. فتنہ ہے کسی کو مصیبت بت میں ڈالنا یہاں تک کہ وہ دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. والفتنہ تو, اور فتنہ ایمان والوں کو مجبور کرنا اور ان کو آگ کی بھٹیوں میں پکانا تاکہ وہ دین کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہوں, اکبر من القتل, یہ تو قتل سے بڑا جرم ہے, یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, وَلَا يَزَالُونَ, اور وہ برابر رہیں گے. زالا کے اوپر لا آتا ہے تو معنی کیا ہو جاتا ہے, برابر. وَلَا يَزَالُونَ, اور وہ برابر, يُقَاتِلُونَ, جنگ کرتے رہیں گے کم تمہارے سے, حَتَّى يَرُدُّوكُمْ, یہاں تک کہ, يَرُدُّو, وہ پھیر دیں کم تم کو, عَن دِينِكُمْ, تمہارے دین سے. ایمان والوں کی یہاں کوئی بنیادی غلطی نہیں تھی, اس لیے روئے سخن انہی کی طرف ہے, سارا جرم انہوں نے کیا. اور فرمایا یہ مکاریاں یہ چالیں چلتے رہیں گے, کیا کریں گے, ایمان والوں کو کہیں گے سبحان اللہ, کہتے ہیں ہمارا دین امن والا دین ہے, امن سے پھیلا ہے, لیکن دہشت گردی کرتے ہیں یہ, اور خود بمباریاں کریں گے, بچوں کو یتیم کریں گے, عورتوں کو بیوہ کریں گے, اس طرف نہیں دھیان دینے دیں گے. اور اگر کوئی اس کا جواب دے تو اس کو کہیں گے اوہ یہ دہشت گرد معلوم ہوتا ہے, بالکل یہ وہی انداز ہے مکہ کے مشرکین کا تھا. فرمایا معلوم ہے اللہ اکبر عند اللہ, اللہ کے نام. ولا یزالون, یہ برابر رہیں گے اسی طرح کی مکاریاں کرتے رہیں گے, یقاتلونکم, تم سے جنگ کرتے رہیں گے, حتی یردوکم, یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں, ہم دین یکم, تمہارے دین سے, ان استطاعوا, اگر وہ طاقت رکھے. اشارہ کیا ہے, کوئی کسی کو طاقت سے دین سے پھیر نہیں سکتا ہے. تاریخ میں ایک واقعہ نہیں ملتا ہے کہ کسی کو طاقت سے دین سے پھیرا ہو. طاقت سے کوئی دین سے پھیر سکتا ہے؟ دین انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے, وہ طاقت سے نکلتا نہیں. سب سے بڑا طاقتور تھا فرعون, جادوگروں سے ایمان نہیں چھین سکا. ابو جہل سمیہ سے ایمان نہیں چھین سکا, اور کوئی کسی سے کیا چھین سکتا ہے. ان استطاعوا, اگر ان کے بس میں چلے, لیکن ایسا وہ کر نہیں سکیں گے. کب کریں گے؟ جب ایمان والے کا ایمان ہی کچا اور خود ہی ادھر چلنے لگ جائے, اور اگر کوئی خود ہی ان کے بہکاوے میں آئے اور گمراہ ہو. وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, اور جو کوئی مرتد ہو جائے گا, پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے, فَيَمُتْ, پھر وہ مرے گا, وَهُوَ كَافِرٌ, اس حال میں کہ وہ کافر ہو, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, تو یہی وہ لوگ ہیں برباد ہو جائیں گے ان کے تمام اعمال, فِي الدُّنْيَا, دنیا میں بھی, وَالْآخِرَةِ, اور آخرت میں بھی. جو ایسا کرے گا اس کے اعمال برباد, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا اعمال برباد ہوئے؟ ایک تو جو نیکیاں کی تھیں ان کا کوئی ثواب نہیں مگر وہ تو آخرت میں ملے گا نا, پھر دنیا میں برباد ہونے کا کیا مطلب. تفسیر مظہری میں ہے کہ آج تک جتنی نیکیاں کی تھیں اب اس جرم کی سزا دیتے ہوئے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. مرتد کی سزا قتل ہے, لیکن کوئی مرتد کہے جناب جب میں مسلمان تھا نا میں نے بھی بڑے اچھے اچھے کام کیے تھے, کیے تھے تو کیے تھے, آج تھوڑے کر رہا ہے, یا تو توبہ کر, اگر توبہ نہیں کرتا پھر تیری سزا قتل ہے, کوئی تجھے اس کا کوئی رعایت نہیں کی جائے گی کہ تم نے اب تک کیا دیا تھا, اور آخرت میں اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے دنیا میں بھی برباد آخرت میں برباد. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہی لوگ جہنم ہیں, ہم فیہا خالدون, یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ایمان والوں سے ذرا سی غلطی ہوئی اور غلطی بھی دوسری والی غلطی تو محض نہ جاننے کی غلطی, وہ تو غلطی ہی شمار نہیں ہوگی, لیکن پہلے والی ذرا سی بات تھی مگر تھی تو نیکی کی نیت سے, اور اس میں کوئی سختی والا حکم بھی نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا. اس وجہ سے اگر اتنی بات ہوتی تو وہ دلگیر رہتے کہ اس کا مطلب ہم سے ناراض ہو گئے. میں نا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں, والذین ہاجروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی لوگ اس کے مستحق ہیں. یرجون, یہی لوگ امید کرتے ہیں رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کی, اللہ کی مہربانی کا. واللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, نیکیوں کے بعد میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی بے حیائی سے بچے, حرام سے بچے, خاص طور سے شراب سے بچے. دوسری سپاہی نہیں, ایک دو سپاہیاں اور لے چلو, آپ تو نہیں وہ بسترے ان سے تکیا اٹھا لو, پھر لے کر کب تم بیٹھو گے, کیا اٹھا لو وہاں سے. ہاں, نیکیوں کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے بچے, اور ان میں سے ایک شراب بھی ہے, لیکن شراب وہ چیز تھی جو ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی, اس کے احکام آہستہ آہستہ آئے. سب سے پہلا حکم کیا آیا؟ سورہ نحل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں, ان میں سے ایک انگور بھی ہے, اس میں سے بہت پاکیزہ روزی بنتی ہے, کشمش بنتی ہے, مگر کچھ لوگ وہ گندی بلا بھی بناتے ہیں, کچھ لوگ وہ گندی بلا بناتے ہیں, بس اشارہ ہو گیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ دوسرا حکم آیا, لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں, جواب یس الونا کا, وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الخمر والمیسر, شراب اور جوئے کے بارے میں, الفیہما اسم کبیر, آپ فرما دیجئے اس میں گناہ بڑا ہے, وہ منافع للناس, اور لوگوں کے لیے کچھ نفع ہیں, نفع بھی ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے, اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں نقصان زیادہ اور نفع کم ہو, تو آدمی نفع کو, نفع کم نقصان زیادہ, تو نقصان کا خیال کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے. اور یہیں سے فقہ نے وہ قاعدہ بنایا نا, جلب منفعت سے مقدم ہے دفع مضرت, پہلے نقصان کو دفع کرو اس کے بعد نفع کی سوچو. اگر کسی چیز میں نقصان بہت ہے اور نفع تھوڑا سا مل رہا ہے, نفع کا اعتبار نہیں نقصان کا اعتبار کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے, لیکن سختی کے ساتھ منع ابھی بھی نہیں کیا. وہ اسمہما اکبر, اور ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے, من نفعہما, ان دونوں کے نفع سے. نفع کیا ہے؟ جوئے میں سے نفع ہے کہ کہیں لگ گیا تیر تو یک بیک ایک کے ہزار بلکہ ہزاروں کے لاکھوں اور لاکھوں کے کروڑوں بن گئے, جوا تو اسی کا نام ہے. اور شراب بھی تھوڑی دیر کے لیے پی کر کے نالی میں گرتا ہے اور اپنے آپ کو جنت میں ٹہلتا ہوا سمجھتا ہے, تو تھوڑا سا سرور تو آیا نا, یہ نفع ہے لیکن نقصان زیادہ ہے, نقصان زیادہ, اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. پھر جوا کھیلتا ہے, دوسرے مال کو ہڑپنے کے لیے پاگلوں کی طرح پھرتا ہے, اور شراب کا نقصان گالیاں ایک دوسرے کو, بے حیائی, اور کچھ احساس انسانیت ہی نہیں باقی رہا. وہ اسمہما اکبر من نفعہما, اور ان دونوں کا گناہ نفع سے زیادہ بڑا ہے. پھر دوسرا حکم آیا جو پانچویں پارے میں آ رہا ہے, لا تقرب الصلاۃ, تیسرا حکم کہ شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ. پھر چوتھا حکم آیا جو سورہ مائدہ میں ساتویں پارے میں ہے, فرمایا فاجتنبوہ رجسن, بچو آپ اس سے, یہ شیطانی کام ہیں. بس اس کے بعد پھر دوبارہ کسی نے مدینہ میں شراب اور جوا نہیں دیکھا. اللہ کرے قیامت تک نہ نظر آئے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور مال کے اعتبار سے کیا ترجمہ کریں گے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال میں سے کتنا خرچ کریں, کتنی خیرات کریں زکوٰۃ کے علاوہ. چونکہ دو مرتبہ سوال تھا, اوپر گزر چکا ہے, وہاں سوال تھا کہ کس کو دیں اور یہاں سوال ہے کتنا خرچ کریں. قل العفو, آپ فرما دیجیے جو بچ جائے. العفو معنی جو بچ جائے. کذالک, جو بچ جائے استعمال سے, ضرورت سے, جس کے دینے سے کوئی بھاری پریشانی نہ پیش آئے اس کو خرچ کر دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر کے. لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا اور آخرت کا کیا تعلق, آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور کرو. مال کو بچانے سے کچھ دنیا کا فائدہ اور خرچ کرنے سے آخرت کا فائدہ. اب تول لو کہ دنیا میں کتنی ضرورت ہے اور آخرت میں کتنی محتاجگی ہوگی. وہاں ضرورت زیادہ محسوس کرتے ہو تو وہاں جمع کرو, یہاں زیادہ کرتے ہو یہاں جمع کرو, غور کر لو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. اور آگے اس کے جواب میں معلوم ہوا کہ یتیموں کے بارے میں کیا پوچھتے تھے. یہ پوچھ رہے تھے کہ یتیموں کے مال کے بارے میں کیا کریں, اس کو ساتھ ملا کر کے پھر یتیموں کی پرورش کریں یا ان کے مال کو الگ کر کے ان کی پرورش کریں. اور اصل مسئلہ کیا پیش آیا تھا, آیا ہے اس سے صحابہ کے تقویٰ کا اندازہ ہوتا ہے. عرب کے اندر یتیموں کا مال ہڑپ کرنا, کوئی مر جائے تو اس کے بچوں کو ستانا, یہ ایک عام بات تھی. لیکن جب قرآن پاک نے اصلاح کی, ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار, جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طور پر وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں, تو صحابہ بھی ڈر گئے سارے ایمان والے. پھر جن کی پرورش میں کوئی یتیم رہتا تھا وہ بھی, اگر یہ یہاں ہے تو اس کو منع کر, تو وہ گھبرا گئے کہ ان کا ہمارے پاس مال ہے لیکن اگر ان کا آٹا ان کا مال اپنے مال کے ساتھ رکھیں گے اور پھر ان کے لیے کھانا بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی زیادتی ہو جائے. لیکن اگر الگ کریں ان کا مال اور پھر ان کے لیے بنائیں تو کبھی بنائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پورا نہ ہو, اور کبھی کھانا بنائیں تو ہو سکتا ہے کہ کھانے سے زیادہ ہو جائیں. بچ گیا تو تب بھی یتیم کا نقصان ضائع ہو جائے گا, اور اگر کم پڑ گیا تو بار بار بنانا یہ دشواری پیش آ گئی. قرآن پاک نے اس کی اصلاح فرمائی, جواب دیا. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں, یعنی یتیموں کے مال کے بارے میں کیا کریں, ان کو ملا کر کے مال کو رکھیں یا الگ رکھیں. قل اصلاح لہم خیر, آپ فرما دیجئے درستگی کرنا ان کے لیے بہتر ہے. جس چیز میں درستگی معلوم ہو وہ بہتر ہے. اگر الگ رکھ کر کے تمہیں لگتا ہے کہ اس میں یتیم کا فائدہ ہے تو الگ رکھو, اور ملا کر لگتا ہے تو فائدہ ہے تم ملا لو. الگ تو رکھ ہی رہے تھے تو اگر ملائیں تو, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر تم اس کو ملا لو گے ان کو اپنے ساتھ اور ملا کر کے ان کا مال رکھو گے, فَإِخْوَانُكُمْ, تو تمہارے دینی بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ, اللہ جانتا ہے فساد بگاڑ پیدا کرنے والے کو, من المصلح, درستگی کرنے والے کے مقابلے میں, اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں. مطلب کوئی آدمی لوگوں کو دکھائے کہ یتیم کا مال اس لیے ملا رہا ہوں تاکہ کچھ اصلاح ہو جائے, لیکن اندر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ چپکے سے مال ہڑپ کروں گا, اللہ سے چھپ نہیں سکے گا. اور کوئی آدمی اصلاح کی نیت سے اس کے مال کو ملا رہا ہے اور لوگ اس کو تانا دیں اور اس کو پریشان کریں, واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو, من المصلح, اصلاح کرنے والے سے. ولو شاء اللہ لعانتکم, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا, لعانتکم, تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا, سخت حکم دیتا, تمہیں کہتا الگ رکھو اور پھر تم اس کے لیے روٹی بناتے. ایک روٹی بنائی تو کم پڑ گئی, دوبارہ بنانی پڑے گی, کراٹا گوندو پھر پکاؤ. اور اگر دو پکائی تو آدھی بچ گئی, ڈیڑھ کھائی اس نے, آدھی کو کیا کروں اب, اب وہ سوکھ گئی, دوسرے ٹائم تک یتیم کھانے کے لیے تیار نہیں, پریشان. لعنتکم, تم مشقت میں پڑ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ
ان اللہ عزیز اللہ غالب ہے جو کرنا چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا حکیم حکمت والا ہے اس لئے اس نے مبنی بر حکمت حکم دیا کہ ملا لو تو یہ بھی جائز علیحدہ رکھو یہ بھی جائز اصل مسئلہ ہے کہ دیکھو کہ یتیم کی بہتری کس میں ہے جس میں اس کی بہتری ہے وہی کام کرو
وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
ایک اور نیکی کا کام تمام نیکی کے کام تب ہوں گے جب آدمی شرک سے بچے گا جب آدمی شرک سے محفوظ رہے گا تو اسلام ہمیشہ جب بھی کسی کام کو سے منع کرتا ہے تو ان تمام راستوں سے بھی منع کرتا ہے جن کی وجہ سے انسان منع کی ہوئی چیز تک پہنچ جائے مثلا شراب کو منع کیا تو اس تک پہنچنے کے تمام ذرائع کو منع کر دیا بدکاری کو منع کیا تو پھر بدکاری تک پہنچنے کے جتنے بھی اسباب ہیں ان سب سے روکا شرک سے منع کیا تو شرک جن جن سوراخوں سے آ سکتی تھی ان تمام کو بند کیا ایک سوراخ یہ بھی ہے کہ انسان کسی شرک کرنے والی کو اپنے گھر میں لے آئے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں کے واقف ہوتے ہیں دکھوں کے شریک ہوتے ہیں یہ شرک کرنے والی ہے ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ایسا طریقہ اپنائے کہ شوہر بھی شرک میں مبتلا ہو جائے یا اپنی بیٹی کو کسی مشرک کو دے دیں تو یہ بیٹی بڑی مضبوط ہے ایمان والی ہے مگر وہ شوہر ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آئے کہ یہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائے بچ نہیں سکتی ہے اس لئے سختی والا حکم ہر اس راستے کو بند کر دو جہاں سے شرک آ سکتا ہے مگس کو باغ میں جانے نہ دو نہ حق خون پروانوں کا ہوگا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ مَتْ نِكَا کرو شرک کرنے والیوں سے حَتَّى يُؤْمِن یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور ضرور بضرور ایمان والی باندھی خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ بہتر ہے شرک کرنے والی بہت بڑی مالدار آزاد عورت سے ایک طرف ایک باندھی ہے اور دوسری طرف ایک آزاد شرک کرنے والی بہت بڑی مالدار ہے اور خالی مالدار نہیں وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ تم کو وہ اچھی لگے مگر پھر بھی شرک کرنے والی سے نکاح نہیں کرنا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ اور مت نکاح کرواؤ تم مشرکوں سے کس کا اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا اور ایمان والی کا حتی یومنو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ اور ایمان والا غلام بہتر ہے شرک کرنے والے مرد سے چاہے وہ کتنا بڑا مالدار ہو ایک بہت بڑا مالدار دیکھا شرک ہے کرتا ہے مشرک ہے اس کو بیٹی دے دی اس لئے کہ مالدار بڑا ہے خالی مالدار نہیں وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تم کو تعجب میں ڈال دے یعنی اس کا حسن بہت زیادہ حیرت والا اگرچہ وہ تم کو کتنا ہی اچھا لگے فرق کیا ہے کیوں ایسا فرمایا تم ایمان والے ہو کس لئے ایمان لائے تاکہ جنت میں جائیں یہ تم کو جہنم میں لے جا رہے ہیں اولئک یدعون الی النار یہ ہیں وہ لوگ جو تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں واللہ یدعو الی الجنہ اللہ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے اب کس کی بات مانو گے ان کی یا ہماری بات مانو گے یہی وہ آیت ہے اس کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ایمان سے خارج نکل گئے ایمان سے کیوں اس لیے کہ پورے قرآن کی 6666 آیتوں کا منکر بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا ایک آیت کا منکر کافر ہے اس آیت کے وہ منکر ہیں اولئک اللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے ویبین آیاتہ اور تمہیں کھول کھول کر کے اپنی آیتیں بتاتا ہے کھول کھول کر کے آیتیں بتاتا ہے للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں یا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ایک اور نیکی کا کام کہ انسانی معاشرہ پاکیزہ اور ظاہر کی پاکیزگی بھی ہو جب ظاہر کی پاکیزگی ہوتی ہے پھر باطنی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے تو میاں بیوی کے تعلق کی باتیں چل رہی ہیں اس میں بیوی کے کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں جس میں وہ ماہواری بیماری میں مبتلا ہوتی ہے اسلام سے پہلے کچھ طبقے وہ تھے جو ان دنوں میں عورت کو بالکل گندے کپڑے کی طرح سائڈ پر رکھ دیتے تھے اس سے ملنا جلنا اس کے پاس سے گزرنا سوچتے تھے کہ اس سے آدمی گندا ہو جائے گا اور آدمی کو بیماریاں لگ جائیں گی اور کچھ طبقات وہ تھے جو سرے سے کوئی اعتبار ہی نہیں کرتے تھے بیماری کے دن ہیں پاکی کے دن ہیں ناپاکی کے دن ہیں کوئی اعتبار نہیں
کنتم امت وجعلناکم امتا وسطا اس نے تم کو درمیانی امت بنایا چنانچہ درمیانی بات فرمائے کیا درمیانی بات فرمایا میاں بیوی کے تعلقات تو جائز نہیں اس کے سوا سب جائز ہیں ساتھ میں رہنا ساتھ میں کھانا اس وہ پکائے اور آپ کھائیں سب جائز ہیں مگر میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں ہیں یسألونک عن المحیض لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں یہ لفظ کے اعتبار سے علماء کرام متوجہ ہوں یہ اہم لفظ ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ظرف ہے اگر مصدر ہے اور ہمارے اکثر ترجمے مصدر کے ہیں تو پھر ترجمہ کیا ہوگا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں اور اگر ظرف ہے تو پھر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے دنوں کے حکم یا حیض کی جگہ کا حکم پوچھتے ہیں اس میں ظرف ظرف مکان یا ظرف زمان حیض کے دنوں کا حکم پوچھتے ہیں ان میں کیسے رہیں قل ہوا اذن آپ فرما دیجئے ہوا اذن وہ ایک تکلیف ہے پہلے تو یہ معلوم ہوا اور اسی کا دوسرا ترجمہ وہ ایک بیماری ہے وہ ناپاکی کے دن ہیں فَاعْتَزِلُ النِّسَاءُ تو تم دور رہو عورتوں سے فِي الْمَحِيضِ حیض کے دنوں میں اس میں ظرف یا حیض میں یا حیض کی جگہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور تم ہرگز ان کے قریب نہ جاؤ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور دوسرے قرآن کیا ہے حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ ایک قرآن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور دوسری قرآن یہاں تک کہ وہ پورے طور پر پاک ہو جائیں اور احناف نے اس سے کیا مسائل نکالے کہ جب مدت بالکل پوری ہو جائے تو پھر ہو گیا یطہر اور اغر مدت ذرا کم رہے تو جب تک غسل نہ کر لے تب تک یطہر نہ نہیں ہوا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ تو جب وہ پاک ہو جائیں فَاتُوهُنَّ تو پھر تم ان کے پاس آ سکتے ہو مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے حرام مقام سے نہیں حلال مقام سے اور حلال مقام کون سا ہے اس کو بھی اشارے سے بیان کیا آگے آ رہا نساؤکم حرث لکم یہ ہے حلال مقام نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں تو وہاں سے ملاقات کرو جہاں سے کھیتی ہونے کی امید ہے اولاد صالح پیدا ہونے کی امید ہے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور یحب المتطہرین اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے ایسے دنوں میں میاں بیوی کی ملاقات کرنا یہ انتہائی گندی طبیعت کا مظہر ہے گندی طبیعت اس سے پتہ چلتا ہے کتنے گندے مزاج کے لوگ ہیں اور اللہ گندے مزاج والوں کو پسند نہیں کرتا پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے ان اللہ یحب التوابین اور جو غلطیاں ہوگی ان سے معافی مانگو اور توبہ کرو اللہ توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے پسند فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں من حیث امرکم اللہ اس کی تشریح بھی ہوگی جیسے اللہ نے حکم دیا نکاح والیاں ہوں بیویاں ہوں تمہاری اور جہاں سے اللہ نے حکم دیا نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تو کھیتی جہاں سے ہونے کی امید ہے وہاں سے عورت کے پاس آؤ تشبیہ سے اشارے سے بات کو سمجھایا جا رہا ہے نا شروع میں آیا تو مخشری نے کیا کہا کہ جتنے بھی میاں بیوی کے تعلق کی باتیں ان کو خالی اشارے میں بیان کیا یہ بھی اشارے سے اپنے کھیت میں آؤ حالانکہ بیوی کوئی کھیت ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے اور اشارے سے سمجھانے کے لیے صاف لفظ نہیں فاتو ہر تکم انا شیتم آؤ تم اپنی کھیتی میں انا شیتم کئی فشی تم انا مانا آئینہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کیس کے معنی میں کئی فا جیسے تم چاہو جیسے تم چاہو کہتے ہیں یہ بھی رد ہے ایک سوچ کا رد کی کس سوچ کا ہے یہودیوں نے کچھ طریقے نکال لیے تھے اپنے ذہن سے اور ان طریقوں کو وہ مذہبی طریقہ کہتے تھے فرمایا انا شیتم جیسے تم چاہو بس خیال ایک ہی چیز کا رہنا ہے کہ حرف ہیں کھیتی کا خیال ہے وقدموا لانفسکم اور بھیجو اپنے لیے کچھ آگے وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے لیے کیا آگے بھیجیں ایک ترجمہ اولاد صالح کی نیت سے ملاقات کرو ولد صالح ہو اور اللہ کے دین کا کام کرے یہ تم اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو اور دوسرا ترجمہ نہیں میاں بیوی کے تعلقات کی وہ باتیں ہیں جس میں انسان کا الجھ جانا اور انسان کا لگ جانا اس کا ایک فطری عمل ہے لیکن یہ پسندیدہ نہیں کہ آدمی ہر وقت میں میاں بیوی بس بیوی کے پاس ہی بیٹھا رہے فقہ کہتے ہیں جس کے پاس بیٹھے گا ویسے ہوسا پھر اس کی عادتیں بھی ویسی بن جائیں گی پھر ہمت کے اور جوان مردی کے اور مردانگی کے کام نہیں کر سکے گا اس لئے کہا جا رہا ہے قدموا لانفسکم یہ باتیں تو ہوئیں اصل میں اپنے لئے آگے کچھ بھیجو یعنی نیکیاں کرو نمازیں پڑھو روزے رکھو اللہ کے راستے میں قربانیاں دو وَتَّقُوا اللَّهَ ڈرتے رہو اللہ سے وَعَلَمُوا اور جان لو انکم ملاقوہو کہ تم اس سے ملنے والے ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ایک اور نیکی اس نیکی کی دو تفسیریں اور دو پہلو نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو نشانہ مت بناؤ خامخواہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نہ کوئی مقصد نہ کوئی ضرورت اللہ کی قسم ایسی قسمیں مت کھاؤ یہ اس کا ایک ترجمہ اور دوسرا ترجمہ حجاب نہ بناؤ اللہ کے نام کو اللہ کی قسموں کو کس کے لئے حجاب نہ بناؤ غصہ آ گیا بس اپنے بھائی کے ساتھ نیک سلوک کرنا تھا قسم کھا لی آج کے بعد اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھوں گا اب دل بھی چاہ رہا ہے لوگوں نے بھی کہا کہ یار اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے لگا کیسے کروں قسم کھا چکا ہوں اب اللہ کے نام کو نیکی کے لئے استعمال کرنا تھا اور یہ استعمال کر رہا ہے برائی کے لئے بھائی کے ساتھ زیادتی کے لئے فرمایا اس کے لئے اللہ کے نام کو آڑ مت بناؤ اور اگر ایسی قسمیں کھا چکے ہوں تو اس کو توڑ دو اور نیکی والا برتاؤ کرو نیکی کا سلوک کرو وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً مَتْ بَنَاؤ تُمَ اللَّهَ کو عُرْضَةً عُرْضَةً نِشَانَ اور دوسرا ترجمہ کیا عُرْضَةً حِجَاب پردہ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لئے اَن تَبَرُّو اور اللہ مسلمتی کیا فرماتے ہیں یہاں پر لا چھپا ہوا ہے تو اصل میں کیا ہے اس بات کے لئے نشانہ نہ بناؤ اللہ تبرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے قسم کس کے لئے کھا رہے ہیں کہ نیکی نہیں کریں گے وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا اور اس بات کے لئے کہ تم تقوی نہیں اختیار کرو گے اور اس بات کے لئے کہ تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے جب بھی آدمی صلح کراتا ہے تو جو بچارہ سمجھانے کے لئے جاتا ہے دونوں اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں دونوں اس کو گالیاں دیتے ہیں اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں اور یہ جو بچارہ صلح کرانے گیا تھا گالیاں اسی کو دیتے ہیں اب اس کو غصہ آیا اس نے کہا آئندہ کبھی کسی کی صلح ہی نہیں کراؤں گا پہاڑ میں جائے صلح جہاں مرضی جائے میں نہ اللہ کا نام اس کے لیے نہیں ہے کہ تم نیکی نہ کرنے کی قسمیں کھانے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرو واللہ سمیع اللہ سننے والا ہے جب بھی کوئی ایسی قسمیں کھائے گا وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا علیم جاننے والا ہے دل کی کیفیت کو جانتا ہے کیوں اس نے قسمیں کھائیں لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم آہا ڈانٹ آئی کہ نیکییں چھوڑنے کے لیے آپس میں اصلاح کرنے کو چھوڑنے کے لیے اور تقوی کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے نام کو پردہ اور حجاب نہ بناؤ نشانہ نہ بناؤ اور قسمیں مت کھاؤ اس میں ایک دوسری بات بھی آئی کہ آدمی بعض دفعہ عادت ہوتی ہے کاللہ واللہ عرب تو اٹھتے بیٹھتے چلتے تھے واللہ اور وہ جو یلہ کہتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی قسم کا ہی لفظ تھا ان کے ہاں جو واللہ کے بجائے اب یلہ شروع ہو گیا چلتے جو کام بھی کرنا یلہ سمو باللہ لو بھئی اللہ کا نام چلو تو یہ اتنی قسمیں آدمی اللہ کی قسم یہ اچھی بات ہے فرمایا کھانا نہیں چاہیے لیکن اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا معاف کر رہا ہے اگر اس پر مؤاخذہ ہو اس پر سزا دے اس پر پکڑ فرمائے تو پھر تو جن لوگوں کی عادت ہے وہ تو بچارے پھنس ہی جائیں گے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم نہیں گرفت کرے گا اللہ تعالیٰ تمہاری باللغو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں لغو قسموں کے بارے میں ولکن یواخذکم اور لغو قسم دو قسم کی قسم کو کہتے ہیں دو کون کون سی ایک تو یہ کہ بے قصد قسم کھائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر ارادے کے قسم کھائے اور دوسرا یہ قسم تو ارادے سے کھائی لیکن آئندہ کے لیے نہیں گزشتہ کے لیے کھائی اور سوچا تھا سچ مگر تھا وہ جھوٹ گزشتہ کے واقعے کے لیے قسم کھائی سوچا تھا کہ یہ واقعہ سچا ہے لیکن نکلا کیسا جھوٹ اور اس کو پتا نہیں لگا لا یواخذکم اللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا. لیکن اگر گزشتہ واقعے کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے گا تو اس کا نام کیا ہے؟ یمین غموس, یمین ڈبا دینے والی, یہ وہ قسم ہے جس کا کوئی کفارہ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو گناہ میں ڈبا دیا, اس کا کفارہ پھر صرف سچی توبہ ہے اور کوئی کفارہ نہیں. اور اس قسم کی وجہ سے اگر کسی کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنا, یہی اس کا کفارہ ہے. اور تیسری ہے یمین منعقدہ, آئندہ کے واقعے کے لیے قسم کھانا, وہ ساتویں پارے میں آ رہی ہے. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, لیکن اللہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا اس چیز کے بارے میں, کسبت قلوبکم, جو چیز کمائی تمہارے دلوں نے, وہ ہے آئندہ کے بارے میں پکی قسم کھانا یا گزشتہ کے بارے میں جھوٹی قسم کھانا, اس میں مؤاخذہ ہوگا. واللہ غفور حلیم, اللہ بخشنے والا ہے, بردبار ہے. اس کا پاک نام ایسے استعمال کیا جائے اس پر اس کو غصہ آنا چاہیے, اس کا قہر نازل ہونا چاہیے, عذاب آنا چاہیے, لیکن نہیں آتا. کیوں؟ حلیم, بردبار ہے, بندو کی لغز شات کو اور کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرتا ہے. قسم ہی کی بات چل رہی تھی تو بیچ میں ایک نئی بات نکلی قسم کی. کچھ ایسے پاگل بھی ہیں جو بیویوں سے قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس ہی نہیں جائیں گے, اس کی ایک حد مقرر کی. اگر قسم یہ کھائی کہ دو دن نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے نہیں جائے گا دو دن تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر چلا گیا قسم ٹوٹے گی, کفارہ دینا پڑے گا. اور اگر نہیں جائے گا تو کوئی حرج نہیں, مہینے کی کھائی تو بھی نہیں, دو کی تو بھی نہیں, تین کی تو بھی نہیں, ساڑھے تین کی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر چار مہینے کی یا اس سے زیادہ کی یا عمر بھر کی قسم کھا لی کہ کبھی تیرے پاس نہیں جاؤں گا, یعنی ہے تو میری بیوی لیکن میاں بیوی کے تعلقات تجھ سے بحال نہیں کروں گا, اگر ایسی قسم کھا لی تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کا حکم بیان ہو رہا ہے. کیا حکم؟ اگر اس قسم کو توڑ دے گا چار مہینے سے پہلے تو قسم کا کفارہ دے گا اور کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اور اگر اسی طرح قسم کھائی ہوئی تھی اور چار مہینے پورے ہو گئے تو مہینہ چار مہینہ پورے ہوتے ہی کڑک نکاح ٹوٹ گیا, ایک طلاق پڑ گئی, طلاق بائنا. للذین یؤلون, ان لوگوں کے لیے یؤلون جو ایلا کرتے ہیں, ایلا کرنے کا مطلب قسم کھاتے ہیں کہ عورتوں سے ملاقات نہیں کریں گے. یؤلون من نسائہم, قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے, ایلا کرتے ہیں. تربص اربعۃ اشہر, رکنا ہے چار مہینوں تک, چار مہینوں تک رکیں. اگر رکے رہے فَإِنْ فَاؤُوا, بس اگر انہوں نے پورا کر لیا یعنی قسم کو توڑ دیا اور کفارہ ادا کر دیا, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر انہوں نے پکا ارادہ کر لیا طلاق کا یعنی تین مہینے چار مہینے تک نہیں گئے تو طلاق واقع ہو گئی. فقہ میں تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ چار مہینے کے بعد طلاق دینے سے طلاق پڑے گی کہ خود بخود ہی پڑ جائے گی. جمہور فقہ یہی کہتے ہیں کہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں, اب خود ہی طلاق پڑ جائے گی. فیتن قلیلتن, تھوڑی سی جماعت کہتی ہے کہ نہیں, قاضی مجبور کرے گا کہ اب طلاق دے دے, اب نہیں رہ سکتے. بات تو ایک ہی ہوگی, فَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ, تو بے شک اللہ سننے والا ہے, علیم جاننے والا ہے. طلاق ہو گئی عورت کو, کتنے دن رکے گی دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے؟ کیا دوسرے دن ہی کر سکتی ہے؟ آہا, کیسا دین ہے, آدمی کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی ایک ایک بات بیان کی ہے. دوسرے دنیا کے جتنے دھرم ہیں, حتی یہودی و نصرانی, ان کو بھی دیکھو, ان کے یہاں بھی کیا ہے, خالی کچھ پوجا پاٹھ کے کام ہیں, بس اسی کا نام دھرم, باقی زندگی کیسے گزاریں گے؟ کہا ایسے طے کر لیں گے آپس میں. ملک کا نظام کیسے چلائیں گے؟ کہا کچھ چور بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں اور وہ آپس میں معاہدہ کریں گے, جو قانون پاس کر لیں گے بس وہ قانون بن جائے گا. ارے سبحان اللہ, اس کا نام دین ہے؟ دین اس کا نام ہے, کسی چیز کو نہیں چھوڑا. عورت کو طلاق ہو گئی, اب دوسری جگہ نکاح کرنا ہے, فوراً کر سکتی ہے؟ فرمایا نہ. والمطلقات, اور طلاق دی ہوئی عورتیں, یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, یتربصن, وہ روکے رکھے اپنے آپ کو, ثلاثۃ قروء, تین قروء تک. اور قروء میں اختلاف ہوا, ایک طبقے نے کہا کہ قروء سے مراد تین پاکیاں, اور ایک طبقے نے کہا قروء سے مراد تین حیض. اور آپ کا طبقہ یہی ہے جو حیض کہتا ہے, اور آج تقریباً امت میں سے 95% کا یہی خیال ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.
یہ تو عورت کے کیا تین مہینہ تین قرو تب ہے کہ جب اس کو حمل نہ ہو, اور اگر اس کو حمل ہو تو پھر اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. جب حمل پیدا ہو جائے گا بس اس کی عدت پوری ہو جائے گی, لیکن حمل کا پتہ تبھی تو چلے گا جب وہ بتائے گی. اب کسی عورت کو دوسری جگہ نکاح کرنا ہے, اس کو معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے, تین قرو تک بچہ ہو گیا, تین مہینے کے قریب قریب کا, اس نے کہا نا بچہ بچہ کچھ نہیں ہے, ہوگی میری عدت پوری, کرو میرا دوسری جگہ نکاح. کرا دیا دوسری جگہ نکاح, وہاں چھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا, اب کس کا بچہ پڑ گیا؟ اس کے کھاتے میں, چونکہ چھ مہینے کے بعد جو پیدا ہوا وہ کس کا ہے؟ نئے شوہر کا, تو وہ اس کے کھاتے میں پڑ گیا. یہ سارا کام کیا عورت کی اس مکاری نے کہ اس نے بیان نہیں کیا کہ میرے شکم میں کچھ ہے. فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں, ولا یحل لهن, اور حلال نہیں ان کے لیے, ان یکتمن ما خلق اللہ, کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو پیدا کی اللہ نے, فی ارحامہن, ان کے رحموں میں. ان کن یؤمن باللہ, جب تاکید والا حکم آتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہوتی ہے, اگر مانتے ہو تو کرو یہ, اور اگر نہیں کرو گے تو سمجھا جائے گا کہ تم ماننے والے نہیں ہو. ان کن, اگر وہ تم ہو, یؤمن, اگر وہ ہیں, یؤمن باللہ, اللہ پر ایمان رکھنے والیاں, آخرت پر ایمان رکھنے والیاں. والمطلقات, طلاق والی عورتیں, ایک طلاق کے دو طلاق, اسلام میں جب طلاق بولا جاتا ہے اس سے دو اور تین کی کبھی بحث ذہن میں نہیں آتی ہے, ایک طلاق. کیونکہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ الطلاق الاحسن, ایک طلاق دی بس بات ختم. جب تین مہینے پورے ہوں گے خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گا, دوسری دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حالات خراب ہو گئے, کچھ پریشانی پیش آئی, چلو رجوع کیا, پھر ایک اور طلاق دے دی, اب دو ہو گئی, تین کا کبھی تذکرہ نہیں تھا, آ رہا ہے آگے وہاں بتاؤں گا. لیکن اگر کوئی دے دے تین تو تین بھی پڑے, اگر دینے سے پڑے ہی نہ تو پھر تین کو نہ دینا چاہیے, یہ ویسے بھی فضول ہے بھائی. تین طلاقیں اکٹھی مت دو. ایک طبقہ کہتا ہے نہیں پڑیں گی نہیں, اور جب پڑیں گی نہیں تو مت کہنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں, پھر تو کہیں گے تم ٹرک بھر کے دو تب بھی ایک ہی ہوگی. تین ہوتی تھی تبھی کہا کہ تین اکٹھی مت دو, سنت طریقہ. ایک طلاق دو خاموش, مزید طلاق مت دو. اور طلاق حسن کہ ایک طلاق دی, ایک بیماری تک انتظار کیا, نہیں دماغ ٹھیک ہوا تو ڈرانے کے لیے ایک اور دی, دیکھ اب ایک ہی بچی ہے, حالات درست کرنے ہیں تو کر لے, نہیں تو اب آخری فیصلہ, آخری موقع ہے, اس کے بعد مزید کوئی موقع نہیں ہے. یہ بھی اچھا طریقہ, لیکن زیادہ اچھا یہ نہیں ہے. اس لیے جب اوپر کہا تھا والمطلقات, تو اس سے مراد کون تھی؟ ایک طلاق یا چار طلاق؟ چار کی تو بات ہی نہیں, تین, ایک طلاق والی تھی, زیادہ سے زیادہ دو طلاق والی. اور ایک طلاق اور دو طلاق کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. عدت گزار رہی ہے, عدت کے دنوں میں دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ شوہر کا بھی امکان ہے رجوع کرنے کا, اوپر عدت پوری نہیں ہوئی. عدت پوری ہو گئی اس کے بعد دوسری جگہ سے رشتے آئیں گے, اب شوہر بھی رشتہ بھیجے, چونکہ اس کے لیے جائز ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد یہ نکاح کر سکے. اب رجوع تو نہیں کر سکتا, اب نکاح کر سکتا ہے. عدت پوری ہونے سے پہلے خالی رجوع, اور عدت کے بعد نکاح. کیا کہتے ہیں وہ کہ پرانا جو ہوتا ہے نا, گولڈ از اولڈ از گولڈ, جو پرانا ہے وہی سونا ہے. عورت کو ترغیب دی گئی کہ جس کو تو دیکھ چکی ہے, جس کے ساتھ زندگی بتا چکی ہے, عدت کے دن گزر چکے ہیں, تجھے دوسری جگہ نکاح کرنا ہے, سوچ اگر پھر بھی تو اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے تو بہتر ہے تیرے لیے کہ تو دوبارہ اسی سے نکاح کر لے, اور اگر عزت کے دن ہیں تو گویا کہا جا رہا ہے کہ بہتر ہے کہ دوبارہ رجوع کر لو. وبعولتهن, اور ان کے شوہر, آپ کو وردیہن, زیادہ حق رکھتے ہیں وردیہن, ان کے لوٹانے کا عزت کے دوران, اور عزت گزر جائے تو پھر نکاح کرنے کا. فی ذالک, اس میں, ان ارادوا اصلاحا, اگر وہ چاہیں اصلاحا, درست کرنا, ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, ولہن, اور عورتوں کے لیے ہیں, مثل الذی علیہن بالمعروف, عورتوں کے لیے ہیں. کیا ہیں؟ عورتوں کے لیے حقوق ہیں. کیسے؟ مثل الذی علیہن, جو جیسے حقوق ان کے اوپر فرض ہیں
ویسے ہی ان کے لیے حقوق ہیں. لیکن بات عورتوں کی چل رہی ہے, اس لیے پہلے کہا کہ عورتوں کے لیے حقوق ہیں, پھر کہا کیسے ہیں, کہا جیسے ان کے ذمے ہیں ویسے ان کے لیے حقوق ہیں, ان کے لیے شوہر کے ذمے ہیں اور شوہر کے حقوق ان کے ذمے ہیں بالمعروف نیکی کے ساتھ. وللرجال علیہن درجہ, تو دونوں برابر ہو گئے حقوق میں. کہا نہیں, تھوڑی سی مرد کو فوقیت حاصل ہے. کتنی فوقیت؟ اتنی ہی فوقیت حاصل ہے کہ دو آدمی نے زندگی کا سفر گزارنا ہے, مسئلہ ہے کہ امیر کس کو بنائے اور مامور کس کو بنائے. کا امیر بننے کے لیے مرد کا حق زیادہ ہے. وللرجال علیہن درجہ, پر مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ غالب حکمت والا ہے. رجوع کر سکتا تھا بردہن, ان کو واپس لوٹانے کا حق رکھتا تھا. کس کے اندر؟ عدت کے اندر. اندر تو دو طلاقیں دے چکا ہے, اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے. اگر تین دے دے تو کر سکتا ہے. فرمایا نہ, کسی مسئلے کو. الطلاق مرتان, طلاق دو مرتبہ ہے. کون سی طلاق؟ جس کے بعد رجوع ہو سکے, جس کے بعد رجوع کر سکے عدت کے اندر, اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکے. عدت کے اندر رجوع اور عدت کے بعد نکاح. فامساکن بمعروفن, جب دو طلاقیں دے چکے اب روک لینا ہے بمعروفن اچھے طریقے سے, او تصریحن یا چھوڑ دینا ہے بھی احسان اچھے طریقے سے. مطلب اگر رکھنا ہے تب بھی اچھا طریقہ, اور اگر طلاق دینا ہے تو تب بھی اچھا طریقہ, احسن بہترین طریقہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ نکاح ہوا تھا تو بس ساری دنیا ناچ رہی تھی, خوشی کا مقام ہے, اور اب جدائی ہونے لگی تو آستینیں چڑھ گئیں, کھینچا تانی شروع ہو گئی. نہ, یہاں بھی اخلاق کا پہلو. ولا یحل لکم, اور حلال نہیں تمہارے لیے اے مردو, ان تاخذو کہ تم لے لو, مما آتیتموہن, جو تم دے چکے ہو ان کو, شیئن کچھ بھی جو ان کو دے چکے ہو, اخلاق کا تقاضا ہے, اس میں سے کچھ واپس مت لو. الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ, مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے. یعنی اگر دوبارہ میاں بیوی بنے اور رہیں آپس میں تو ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. اگر اس بات سے ڈر جائیں تو پھر کیا کریں؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, بس اگر تم ڈر جاؤ, اللہ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, اِنْ خِفْتُمْ, تم ڈرو اے مسلمانوں, اے ایمان والی جماعت جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی کا جھگڑا کہاں پہنچا ہے. اللہ یقیم حدود اللہ, اگر تم کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, پھر فیصلہ کراؤ ان کا. کیسے کراؤ؟ فلا جناح علیہما فی ما افتدت بھی, تو کوئی گناہ نہیں علیہما ان دونوں پر, مرد پر بھی اور عورت پر بھی. کس بارے میں؟ اس بارے میں, فی ما افتدت بھی, فی ما اس چیز کے بارے میں, افتدت جو عورت فدیہ دے دے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے, کچھ فدیہ دے اور فدیہ کے بدلے میں وہ طلاق لے لے اور علیحدگی اختیار کر لے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے, کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے اور مرد طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور حالات بھی درست نہیں ہو رہے ہیں, تو بیوی کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ خلا کا راستہ اختیار کرے, اپنی جان چھڑائے. کیسے چھڑائے؟ کچھ دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لے. کتنا دے سکتی ہے؟ اگر وہ مجبور ہے اور شوہر طلاق نہیں دیتا تو جتنا مانگتا ہے اتنا دینا پڑے گا, اور جتنا وہ دے گی تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. لیکن شوہر کے لیے جتنا اس نے مہر دیا ہے اس سے زیادہ لینا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, فَلَا تَعْتَدُوهَا, تم ان کو کراس مت کرو. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے. دو طلاقیں ہو گئیں, دو کے بعد رجوع کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا, اور اگر عدت پوری ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے, اس کا مسئلہ بیان ہو گیا. دو کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی. فَإِن طَلَّقَهَا, بس اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی. بعض لوگ اسی سے نکال رہے ہیں کہ دیکھو جو قرآن پاک نے الگ کر کر کے بیان کیا, بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے, ایک طلاق دے, مزید نہ دے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اگر دھمکی دینا چاہتا ہے تو دوسرے جب پاکی کے دینا ہے تو پھر ایک طلاق دے دے,
لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اکٹھی ہی دے 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 تین اور کہو کہ تم ایک واقع ہو گئی ہے امت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ جب تین دے گا تو تین ہی واقع ہوں گی اختلاف کرنے والے لوگ کل پرسوں پیدا ہوئے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے
بڑوں میں سے علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم اس مسئلے میں پھسلے ہیں لیکن تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ ابن قیم نے اور علامہ تیمیہ نے اپنی رائے کا اظہار تو کیا تھا یہ لیکن اس پر پھر بہت زیادہ کوئی جمے نہیں وہ بہت زیادہ نہ جمنے کا مطلب کہ اپنے وقت میں اپنے ہی اس رائے کے خلاف بھی فتویٰ دیا اور ان کے فتاوے موجود بعض لوگوں نے وہ دکھائے فَإِن طَلَّقَهَا بس اگر وہ طلاق دے دے اس کو فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو حلال نہیں ہے اس کے لئے من بعد اس کے بعد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی دوسرے شوہر سے تین طلاق دے دی اب دوبارہ رجوع تو خیر ہو ہی نہیں سکتا نکاح بھی دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے نکاح نہیں ہو سکتا کب تک یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے نکاح بھی اتفاق سے ہو اور وہاں اس کا وہ شوہر اتفاق سے مر جائے یا اتفاق سے اس کو طلاق دے دے اب اگر پہلے والا نکاح کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر دوسرے والا اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ عدت گزری ابھی نکاح کروں گا اور فوراً طلاق دے دوں گا فوراً دے گا تو حلال ہی نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی کہ جب تک میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہوں گے تب تک اتفاقی طلاق دینے سے بھی پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہوگی میاں بیوی کے تعلقات بھی بحال کیے لیکن شرط لگا دی کہ بس نکاح کریں گے تعلقات بحال کریں گے اور اس کے بعد طلاق دے دوں گا یہ نکاح موقت ہو گیا اور یہ بالکل متاع کے مشابہ ہو گیا نکاح کے لیے شرط ہے کہ اس کے کوئی وقت ہے نہ ہو بلکہ مستقل لمبے عرصے کے لیے ہو جیسا کہ پانچویں پارے کی شروع میں ابھی آ رہا ہے اور اگر اس بات کا زبان سے اظہار نہیں کیا دل کے اندر رکھا یہ دونوں نے دل کے اندر رکھا زبان سے نہیں کہا کہ ہم متاع کر رہے ہیں زبان سے کہا نکاح کر رہے ہیں اور نکاح تو ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے مگر دل میں رکھا کہ طلاق دے دیں گے تو یہ وہ ایسا شخص ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرتا ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس کے لیے بھی مگر لعنت تو ہوگی مگر عورت حال ہو جائے گی اس لیے کہ اس نے زبان سے کیا بولا نکاح تو ہم تو اسی کا اعتبار کریں گے جو دل میں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کے اوپر مواخذہ ہوگا آخرت میں اور اگر صحیح طریقہ کیا ہے اس تو حلالہ ہی تو حرامے ہو گئے حلالہ کیا ہے کہ عمر بھر کے لیے نکاح کرے اور پھر وہاں سے اتفاق سے طلاق ہو جائے یا اتفاق سے وہ بندہ مر جائے یہ ہے حلالہ وہ تھا حرامہ لیکن ایک اور بھی حرامہ ہے وہ کون سا حرامہ کہ تین طلاقیں دے چکا ساری امت کہتی ہے تین حتی السعودیہ وہاں بہت کوششیں کی گئی کہ کچھ ہماری حمایت کی حکومت ہے مگر وہاں سے بھی یہ فتویٰ دلوا نہیں سکے آج تک حکومت یہی کہتی ہے کہ تین تین ہے تین ایک عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ایک آدمی کو تین تھپڑ مارے بولو یہ ایک ہوا بھی ارے ایک کیسے ہو یہ تو تین ہو گئے اگر کوئی تین دے دے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بیوقوف بنائے کہے نہیں ایک ہی ہوا بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا تو حاوی ہی الحرامہ یہ بھی حرامہ ہے اور یہ ہے پھر عمر بھر کا حرامہ فلا جناح علیہ فإن طلقها پس اگر وہ دوسرے والا طلاق دے دے تو کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر ان یتراجع کہ وہ دونوں رجوع کر لیں یعنی دوبارہ نکاح کر لیں ظننا اگر وہ دونوں گمان کریں ان یقیم حدود اللہ کے اللہ کی حدود کو قائم کر سکیں گے یعنی اللہ نے جو ایک دوسرے کے لیے حقوق قائم مقرر فرمائے وہ حقوق ادا کر سکیں گے وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں یبینها اللہ ان کو بیان کرتا ہے لقوم یعلمون ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو طلاق دی ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی پھر عدت پوری ہو گئی ہونے والی ہے اب دو میں سے ایک کام ہے یا تو امسکوہن بمعروف رکھ لو ان کو نیکی کے ساتھ پچھلی تمام باتوں سے توبہ کر کے کہ کون سا بہترین طریقہ ہے جس سے آئندہ کی زندگی سدھر جائے او سرحوہن بمعروف یا چھوڑ دو ان کو مگر چھوڑو بھی کیسے نیکی کے ساتھ اخلاق سے پیار سے محبت سے لڑائی اور جھگڑوں سے نہیں ولا تم سیکوہن ضرارن اور مت روکو تم ان کو مت رکھو تم ان کو ضرارن تکلیف دینے کے لیے باب مفالت کا مصدر ولا لتعبدوا تاکہ تم ان پر زیادتی کرو
کیا مطلب؟ طلاق دی، عدت ختم ہونے تھی، چھوڑنا چاہتا تھا لیکن نہیں چھوڑتا، کیوں؟ کہتا بھی اور ستاؤں گا، کس لیے رجوع کر رہا ہے؟ اس لیے مت کرو رجوع، اللہ سے ایسا بندہ چھپ نہیں سکے گا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے ظلم کیا اپنے اوپر، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ عورت پر ظلم کیا؟ ظلم کس پر کر رہا ہے؟ وہ عورت پر. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس پر کر رہا ہے؟ اپنے اوپر. گلستہ پڑی ہوگی، شیخ سعدی نے اس کا جواب دیا، فرمایا اپنے اوپر ہی کر رہا ہے، اس لیے کہ عورت پر تھوڑے سے ظلم کرے گا، چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہیں، تھوڑے دن ظلم کرے گا، اس کے بعد موت آئے گی، دونوں مریں گے. تو عورت پر جو ظلم کیا تھا وہ تو چار دن رات پر ختم ہو گیا، اللہ کے ہاں پہنچی، اس کو بہترین جزا ملی، لیکن جو اس نے ظلم کیا وہ صبح قیامت تک باقی رہا. اس لیے حقیقت میں اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، یہ سوچتا میں اس کو ستاؤں گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اللہ کے احکام ہیں، ان کو مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. جا اسلام سے پہلے دور جہالت میں تمہارے پاس کوئی نظام نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، بس نکاح کرتے، طلاق دیتے، رجوع کرتے، طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی. 100 بار طلاق دی، 100 بار رجوع کر لیا، صبح طلاق دی، شام کو رجوع کر لیا. اب اللہ نے حدیں مقرر کی، اللہ نے قانون مقرر کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور یاد کرو جو اللہ نے نازل کیا تمہارے اوپر کتاب اور حکمت میں سے. کتاب، ھذا کتاب اللہ، والحکمہ، یہ سنت، يَعِظُكُم بِهِ، اس کے ذریعے سے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. میاں بیوی کے تعلقات کی بات جہاں بھی آتی ہے نا، یہاں آئی، تھوڑی سی سورہ نساء میں آئے گی اور پھر سورہ طلاق میں آئے گی، وہاں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے ساتھ میں ڈرو اللہ سے، ڈرو آخرت سے، ڈرو اللہ کی پکڑ سے. یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کچھ ایسی راز کی باتیں ہیں، جب تک تقویٰ نہیں ہوگا تب تک آدمی ان کا خیال نہیں رکھے گا. اور یہی وہ طریقہ ہے قرآن پاک کا، کہ قرآن پاک قانون بیان نہیں کرتا، خالی بیان کر دے یہ بھی قانون، یہ بھی قانون، یہ بھی قانون، اور پھر عمل کرنے والے کیسے کرتے ہیں؟ سب کے سامنے ہے. قرآن پاک قانون بیان کرتا ہے، پھر اس پر عمل کرنے کا ذہن اور مزاج بناتا ہے. فرق دیکھو، اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن پاک نے قانون بیان کیا، جس کے پاس مال ہے اس کو 2.5% دینا ضروری ہے. مدرسے والے چپ بیٹھے، بیچارہ تلاش کر رہا ہے، بھائی کہیں مدرسہ ہے، زکوۃ دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی عظمت دل کے اندر ہے. ایک قانون گورنمنٹ نے بنایا انکم ٹیکس والا، جب موسم آیا، ٹیکس کا مہینہ آیا، مارچ کا مہینہ قریب لگا، دیکھو سب دوڑ رہے ہیں وکیلوں کے پاس، ہیں چارٹ اکاؤنٹنٹ کے پاس، یار کوئی طریقہ بتا کیسے انکم ٹیکس سے بچوں. زکوۃ سے بچنے کے لیے ایسے طریقے تلاش نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی عظمت ہے دل کے اندر. عظمت کیسے بیٹھتی ہے؟ کس طریقے سے بیٹھتی ہے؟ کہ آخرت سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ کے تقوی کا احساس دلایا جاتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. ایک اور مسئلہ، انسان کی طبیعت، اس کی فطرت سے اس کا مالک کیوں نہیں واقف ہوگا؟ کتنا واقف ہے؟ عورت کو شوہر نے طلاق دے دی، عدت بھی گزر گئی، نکاح ٹوٹ گیا، اب اس نے دوسری جگہ نکاح کرنا تھا، مناسب ہے کہ وہ اسی شوہر سے نکاح کرے. اب عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے باپ کو اور بھائیوں کو غصہ، اس کمینے سے دوبارہ نکاح کریں گے، جان سے مار دیں گے. صحابہ کا ایسا زمانہ تو نہیں تھا، لیکن ایک واقعہ پیش آیا، ایک صاحب نے طلاق دی، جس خاتون کو طلاق دی، عدت گزر گئی، نکاح ٹوٹ گیا، وہ چاہتی تھی کہ دوبارہ اپنے پرانے شوہر سے ہی نکاح کریں، مگر ان کے بھائی کو بڑا غصہ آیا، اس سے دوبارہ نکاح کرے گی؟ اس نے تجھے طلاق دے دی. قرآن پاک نے اس کی بھی اصلاح فرمائی، فرمایا نہ، اگر عورت دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس راز کو اس سے بہتر کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کو کرنے ہو سکتا ہے، وہ دوسرے گھر جائے گی، وہاں کیا مصیبتیں، کیا پریشانی پیش آئیں، اس گھر کو وہ دیکھ چکی ہے ایک، اور دوسرے ٹھوکر لگ چکی ہے دونوں کو، اب دونوں ڈرے ہوئے ہیں، آگ کا جلا، چائے کا جلا، چھاچ کو بھی پھونک پھونک کر پیئے. یہ آگ کا جلا ہماری زبان کا محاورہ ہے، اردو کا محاورہ تھا چائے کا جلا چھاچ کو بھی پھونک کر پیئے. چائے گرم ہوتی ہے، چھاچ تو ٹھنڈی ہوتی ہے نا، لیکن وہ چھاچ کو
کہیں گرم تو نہیں ہے. ہمارے ہاں کا محاورہ ہے کہ آگ کا جلا جگنو سے بھی ڈرے. آگ جو ڈرے ہوا تنانا دے ڈرا ہے, وہ جگنو ہوتا ہے نا, اسے تو یہ کوئی انگارا تو نہیں, اس سے بھی ڈرتا ہے. میرے ذہن میں کوئی آ گیا تھا. اب یہ ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے, اس لیے اچھی زندگی گزرے گی. اور جہاں دوسری جگہ جائیں گے وہاں پھر ایک نئی زندگی, دوبارہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, جب تم عورتوں کو طلاق دو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو, فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ, تو مت روکو تم ان کو, اَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے, اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ, جبکہ وہ راضی ہو جائیں آپس میں بالمعروف نیکی سے. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, ڈانٹ کا لفظ ہے. یہ نصیحت کی جاتی ہے اس آدمی کو جو اللہ کو اور آخرت کے دن کو مانتا ہے. اور جب اس خاتون کے بھائی نے یہ آیت سنی, انہوں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, بس میں آخرت کو مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے مالک نے کہا وہی درست ہے, اور فوراً اپنی بہن کا نکاح کرا دیا. ذالکم مکانکم, ذالکم اس میں اشارہ کم کب آتا ہے, اصل تو اشارہ ہے وہ, لیکن یہ جو کبھی آتا ہے کا, کبھی آتا ہے کما, کبھی آتا ہے کم, کبھی کی, کبھی کبا, کما اور کبھی کننا, اس میں کیا اشارہ ہوتا ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر عورتیں ہوں تو کیا کہیں گے پھر, فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي, اور اگر ایک عورت ہو تو كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, اور اگر بہت سارے مرد ہوں تو ذالکم ازکا لکم, تو یہی موجود ہے. تم سے کہتے ہوں اے مردو, ذالک ازکا لکم, یہ پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے لیے, اطہر اور زیادہ ہی پاک ہے, دلوں کو پاک کرنے والا بھی ہے, وہ اطہر معاشرے کو پاک کرنے والا بھی ہے, ظاہری پاکی دینے والا بھی ہے, اندر کی پاکی دینے والا بھی ہے. واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے اس میں بہتری ہے, تم سوچتے ہو ہماری ناک کٹ جائے گی, فرمایا یہاں ناک کٹانے میں ہی فائدہ ہے. اللہ جانتا ہے, اگر تمہاری بہن دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے کرنے دو. والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد, کیسا ربط ہے میاں بیوی کے تعلقات کی باتیں بیان ہوئیں, مگر میاں بیوی بنتے کس کے لیے, بھائی اولاد ہوتی ہے تو اولاد کے کیا حقوق ہیں وہ بھی سنیے. والوالدات, مائیں, والدتن کی جمع والدات, اور آگے آ رہا ہے مولود لہ, اور مفسرین کہتے ہیں کہ ماں کو ماں کہنے کے بجائے یہ کہنا والوالدات جننے والی, اور باپ کو باپ کہنے کے بجائے یہ کہنا جس کے لیے جنا گیا ہے. اس میں پیار کی بات ہے, ان کے دل کو نرم کیا جا رہا ہے کہ یہ تیرا ہی بیٹا ہے, کسی دوسرے کا نہیں ہے. والوالدات, اور جننے والی ہیں یعنی مائیں, یرضینا, دودھ پلائیں گی اولادہن, اپنی اولاد کو, حولین, دو سال, کاملین, مکمل, مکمل دو سال تک دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے, اس کو پلانا چاہیے. لمن ارادا, یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے, ان یتم الرضاعۃ, اس سے تو یہ پتہ چلا تھا کہ دو سال اس کا حق ہے, اور اگر مزید پلائے تو سبحان اللہ ہمانا نا. ذالک لمن ارادا, یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے, ان یتم الرضاعۃ, کہ مدت رضاعت پوری کرے, تو اس کو دو سال تک دودھ پلانا چاہیے. احناف میں سے صاحبین کا بھی یہی قول ہے کہ دودھ کی زیادہ زیادہ مدت کتنی ہے, دو سال. اور امام صاحب کی یہ بات مشہور ہے کہ امام صاحب کا قول ہے کہ دودھ کی مدت کتنی ہے, ڈھائی سال. اور امام صاحب کی دلیل بھی ہے, آ رہی ہے سورہ احقاف میں, لیکن اس کی مراد کو تھوڑا سمجھنے میں غلطی لگی ہے. امام صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں بچے کو دودھ ڈھائی سال تک پلائے, وہ بھی فرماتے کتنا پلائے, دو سال. البتہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے تو وہ اس کی ماں کب تک بنے گی؟ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ دو سال کے اندر اندر پلائے گی تو ماں بن جائے گی, اور امام صاحب کہتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ ڈھائی سال تک اگر پلائے گی تو ماں بن جائے گی. وجہ, اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ کی مدت ڈھائی سال ہے, اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ ڈھائی سال تک اگر دودھ پلائے تو مانو یہ ماں بہن, ماں بیٹا بن گئے ہیں, اب ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے. وعلی المولود لہ رزقہن, وعلی, اور اس آدمی پر, المولود, جس کے لیے جنا گیا ہے, لہو, اس کے لیے, رزقہن, اس پر روزی ہے, ہن, ان کی, وکسوتہن, اور کپڑا ہے ان کا, بالمعروفی, نیکی کا ساتھ. اگر وہ اس کی بیوی ہے تو ظاہر ہے اس کے ذمے اس کی روزی اور اس کا کپڑا تو طے ہے, بیوی ہونے کی وجہ سے. اور اگر بیوی ہے اور پھر وہ کوئی اجرت مانگتی ہے تو فقہ نے یہی سمجھا اس آیت سے کہ اس کو اجرت مانگنے کا حق نہیں. ہاں یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ میں بیمار ہوں مجھے تکلیف ہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی, لیکن وہ کہے کہ میری صحت ٹھیک ہے دودھ پلا سکتی ہوں مگر تب پلاؤں گی جب پیسے دے گا. ہاں اس کو پیسے مانگنے کا حق کیوں, بیٹا اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے اور رزق اور کسوا تو وہ پہلے سے دے رہا ہے بیوی ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر طلاق ہو چکی ہے تو طلاق کے بعد اس کا اس کی روزی اور اس کا کسوا ہیں روٹی اور اس کا کپڑا اس کے ذمہ ضروری ہے اس وجہ سے کہ یہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. لا تکلف نفسا الا وسعها, لیکن کتنی روٹی دے کتنا کپڑا دے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. لا تکلف نہیں مکلف کیا جائے کسی جان کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے بقدر. عورت دودھ نہیں پلا سکتی آپ اس کو مجبور کرو یہ بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہے. مرد بیچارہ مزدوری دے رہا ہے ماحول کے مطابق لیکن یہ زیادہ مانگنے پر مجبور کرے یہ بھی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لا رہا ہے. لا تزار والدتن نہ تکلیف دی جائے والدہ کو بولدہا اس کے بیٹے کی وجہ سے, ولا مولود له بولدہ اور نہ تکلیف دی جائے اس کو جس کے لیے بیٹا ہے بولدہ اس کے بیٹے کی وجہ سے. وعلى الوارث مثل ذلك اور وارث پر اس کے مثل ہے. اگر باپ موجود نہیں ہے تو پھر جو اس کی جائیداد کے وارث بنے ہیں ان کے ذمہ فرض ہے کہ بچے کے دودھ پلانے کی وہ مزدوری دیں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, بس اگر وہ ارادہ کریں دونوں کے دونوں, فصال فصل کے معنی دودھ چھڑانا, دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں, عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا دونوں کی طرف سے رضا مندی کے ساتھ, وتشاور اور دونوں کی طرف سے مشورے کے ساتھ, فلا جناح علیہما تو دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ, فلا جناح علیکم تو اس پر بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نکاح کے اندر عورت ہے تو پھر پہلا حق ماں کا ہے وہ دودھ پلائے گی, اگر وہ اجازت دے تو پھر کوئی دوسری پلائے. لیکن اگر طلاق ہو چکی ہے تو پھر اگر وہ دوسرے سے پلوانا چاہے تو یہ زبردستی اس کو مجبور نہیں کر سکتی. ہاں یہ حق ہے شرعی طور پر کہ اگر وہ بیٹے کو اپنے پاس رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتی ہے مجبور کر سکتی ہے, اس کے لیے کورٹ سے وہ اپنا یہ حق وصول کر سکتی ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. وَإِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا سَلَّمْتُمْ کب گناہ نہیں, جب تم دوسرے کے ہاں سے دودھ پلاؤ. اِذَا سَلَّمْتُمْ جب تم دے چکو ان کو, مَا آتَيْتُمْ جو تم نے دینا ہے, ماں کو مصدر بنا کر, مَا آتَيْتُمْ جو تم نے دینا طے کیا ہے وہ نیکی کے ساتھ ماحول کے مطابق رواج کے مطابق جو دینا طے کیا ہے جب ان کو دے دو تو پھر دودھ پلانے میں کوئی حرج نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جان لو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اوپر بیان ہوا تھا کہ اگر طلاق دے دے عورت کو تو عورت کتنے دن انتظار کرے دکھ گزارنے تک, تو اگر طلاق نہیں دی مگر مر گیا شوہر تو اس کے کیا احکام ہیں. والذین یتوفون اور وہ لوگ یتوفون وفات دیے جاتے ہیں جو منکم تم میں سے, ویذرون ازواجا اور وہ چھوڑتے ہیں اپنی بیویوں کو, یہ تربصنا وہ روکے رکھیں گے اپنے آپ کو, اربعۃ اشہر وعشرہ چار مہینہ دس دن, ہر ایک شوق منائے گا مرنے والے کے اوپر زیادہ سے زیادہ تین دن. فرمایا کسی ایسے آدمی کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہو کہ تین دن سے زیادہ مرنے والے پر شوق کرے, لیکن شوق کرنے سے مراد یعنی زینت اختیار کرنے کو ترک کرے. لیکن عورت کے لیے اس کے شوہر کے مرنے پر چار مہینہ دس دن شوق ہے اور یہی اس کی عدت ہے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ بس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو یعنی عدت ختم ہونے لگے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے, فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ اس بارے میں جو وہ کریں اپنے بارے میں, بِالْمَعْرُوفِ نیکی کے ساتھ. اب وہ ہاتھ پاؤں ماریں نکاح کے لیے رشتے کے لیے, دائیں بائیں دیکھیں چونکہ شوہر دیدہ ہیں حالات دیکھی ہوئی ہیں, ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, اگر بچے والی ہیں ان کو معلوم ہے مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے, اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء و اکرمتم فی انفسکم, چار مہینے دس دن یہ اس کی عدت ہے, جب تک یہ عدت پوری ہوتی تب تک اس کو نکاح کا پیغام دینا درست ہے. لیکن اگر کوئی نکاح کا پیغام نہ دے, خالی اشارہ کر دے, ولا جناح علیکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, تم پر کوئی حرج نہیں, فی ما عرضتم به, اس چیز کے بارے میں جو تم اشارہ کرو جس کے ذریعے سے, من خدمت النساء, یعنی عورتوں سے نکاح کرنے کے پیغام میں سے. سارا ملا کر کیا ترجمہ کریں گے, اشارے سے عورتوں کو نکاح کا پیغام دو, لا جناح علیکم, اس میں کوئی حرج ہے. او اکننتم فی انفسکم, یا دل کے اندر تم چھپا کر رکھو گے, جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں اس سے نکاح کروں گا, فلا جناح علیکم, اس میں بھی کوئی حرج ہے نہیں. کیوں؟ علم اللہ انکم ستذکرونہن, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے قریب تم ضرور ان سے اس کا تذکرہ کرو گے, تو دل میں چھپا کر رکھو, اس میں بھی کوئی حرج ہے نہیں. لیکن ولکن لا تواعدوہن سرا, لیکن مت پکے وعدے کرو سرن, چپکے چپکے وعدے کرو نکاح کے, گرہ مضبوط کر لو, پکا رشتہ کر لو, اور ابھی عدت ختم نہیں ہوئی, یہ درست نہیں. الا ان تقولوا قولا معروفا, مگر یہ بات کہ تم کہہ دو کوئی بھلی بات. بھلی بات کیا کہیں؟ کوئی ایسا اشارہ کر دو جس سے عورت کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص بھی نکاح کا خواہش مند ہے. کیوں؟ سیٹ ریزرو ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ نکاح عدت ختم ہوئی, ہوتے ہی کوئی دوسرا پیغام دے اور وہ وہاں نکاح کر لے. اب تم پہنچے پیغام لے کر کے, اس نے کہا تم تو اتنا نیک آدمی تھا, میں پہلے ہی چاہتی تھی تجھ سے نکاح کروں, لیکن تم نے کوئی اشارہ بھی نہیں کیا, مجھے کیا معلوم کہ تم نے نکاح کرنا ہے. اس لیے قول معروف, کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بھی نکاح کرنے والا ہے, پیغام دینے والوں میں سے یہ ہو سکتا ہے. ولا تعزنوا عقدۃ النکاح, لیکن پکا نہ کرو نکاح کی گانٹھ کو, حتی یبلغ, یہاں تک کہ پہنچ جائے, الکتاب, لکھت, اجلہ, اپنی مدت کو, لکھت جو لکھا گیا, کیا لکھا گیا؟ عدت. عدت پوری ہو جائے, اپنی مدت کو پہنچ جائے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ, جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ جانتا ہے, مَا فِي أَنفُسِكُمْ, جو تمہارے نفسوں میں, فَاحْذَرُوهُ, لہذا تم اس سے بچو. کیا تمہارے نفسوں میں ہے؟ کچھ ایسی باتیں چھپا کر کے رکھو, اور پھر اس طرح اظہار بھی کر دو کہ نکاح کا پیغام بھی پورا ہو جائے, اور تم کہو کہ سانپ بھی مر گیا لاٹھی بھی نہ ٹوٹی, فرمایا اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہو. پیغام دے دیا, اشاروں میں بات پکی کر لی, لیکن کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے ابھی پکی نہیں کی, اللہ سے چھپ کر نہیں رہ سکتے. واللہ واعلم ان اللہ غفور حلیم, جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, حلیم, برداشت کرنے والا ہے. لا جناح علیکم, کوئی حرج نہیں ہے تم پر, ان طلقتم النساء, اگر تم طلاق دو عورتوں کو, ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضا, ومتعوهن على الموسیٰ قدر وعلى المقتر قدر متاعا للمعروف حقا على المحسنین. عورت کو طلاق دے سکتے ہیں, کب دیں گے؟ جب نکاح کیا, بیاہ کیا, رخصتی ہوئی, گھر میں آئی. ایک عورت سے نکاح ہوا, ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی, وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, کیا ادھر سے ہی طلاق دے سکتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا تھا یار جب بیوی نہیں بنی, گھر میں نہیں آئی, اس کو کیسے طلاق دیں گے؟ تو معنی دے سکتے ہیں اس کو بھی, طلاق دیں گے تبھی تو وہ علیحدگی ہوگی اگر دینا چاہو گے. اور یہ الگ بات ہے, یہ کہ نہیں کہ طلاق دینا اچھا کام ہے, فرمایا گیا کہ جو کام کرنے سے ہو جاتے ہیں ان میں سب سے برا کام طلاق ہے, جب تک سخت مجبوری نہ ہو, حالات اس کے سوا اور کسی کی گنجائش نہ بتائیں, تب تک طلاق دینا جائز نہیں. لا جناح علیکم, کوئی گناہ نہیں تم پر, ان طلقتم النساء, اگر تم طلاق دو عورتوں کو, معلوم مسوہن, ما بمن ما داما, جب تک, لم تمسوہن, تم نے ان کو نہ چھوا ہو, چھوا ان کو نہیں ہے, او تفریضوا لہن فریضہ, یا تم نے مقرر نہیں کیا ان کے لیے فریضہ, کچھ مقرر کرنا, نہ مہر مقرر کیا, نہ ان کی رخصتی ہوئی, اس سے پہلے طلاق دے دی. اگر طلاق دیں گے تو ہو جائے گی؟ فرمایا ہو جائے گی طلاق. مہر مقرر ہی نہیں کیا, اب کتنا مہر ہوگا؟ متعوہن, تم ان کو زندگی گزارنے کا سامان دو. متعوہن, تم ان کو زندگی گزارنے کا سامان دو. یہ وہ لفظ ہے جس سے ہمارے اس ملک میں ایک جج نے ایک مرتبہ شرارت کا فیصلہ کیا تھا. کیا اسلام کہتا ہے کہ جب عدت ختم ہو گئی, میاں بیوی کے تعلقات کلیہ طور پر ختم ہو گئے اور بیوی کو اجازت ہو گئی دوسری جگہ نکاح کرنے کی, اب پہلے شوہر کے ساتھ اس کے خرچے کا کوئی تعلق باقی نہیں بچا. اس نے کہا نہیں, خرچہ دینا ہے اس کو. کیوں؟ کہتا متعوہن, زندگی گزارنے کا سامان دو. اس کا مطلب till death, جب تک مر نہ جائے تب تک اس کی زندگی کا اس کے ضرورتوں کو پورا کرنا اور اس کے خرچے کو دینا ضروری ہے. لیکن وہ بھول گیا اس بات کو کہ متاع کس کو کہتے ہیں, اس وقتی خرچے کو جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, اور اس کی دیر کتنی ہے اس کو مقرر کر دیا گیا حدیث کی بنیاد پر. کیا کہ زندگی گزارنے کا اس کو کچھ سامان دے دے, کچھ دے دے, تھوڑا بہت دے دے, کتنا دے دے. احناف کے نزدیک کم سے کم ایک جوڑا اس کو دے دے, زیادہ کتنا دے دے, جتنا دے سکتا ہے اتنا دے. عل الموسی قدرہ, مالدار کے اوپر, وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق. وعلی المقتر, اور تنگ دست پر قدرہ, اس کی قدر ہے اس کی حیثیت کے مطابق. مالدار اپنی حیثیت کا دے, غریب اپنی حیثیت کا دے. کتنا دے کوئی مقرر نہیں کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, مہر مقرر نہیں تھا, اس سے پہلے طلاق ہو گئی. تو متاع دینے کا وقت آیا کہ کیا دیں اس کو متاع, تو 30,000 درہم دیے. لوگوں نے پوچھا اتنا زیادہ؟ فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دو, میں اتنا دے سکتا ہوں لہذا مجھے کوئی حرج نہیں دینے میں. حقا علی المحسنین, متاعم بالمعروف, متعوہن, متاعم بالمعروف وہاں جڑ رہا ہے, ان کو زندگی گزارنے کا سامان دو. متاعم بالمعروف, نیکی کے ساتھ سامان دینا. حقا علی المحسنین, یہ حق ہے نیکوکاروں کا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تُمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور اگر تم ان کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم ان کو چھوو, یعنی رخصتی ابھی ہوئی نہیں, خلوت صحیحہ بھی اسی میں شامل. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر رکھا ہے, مقرر کیا ہوا ہے تم نے ان کے لیے مقرر کرنا. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, تو پھر آدھا ہے مَا فَرَضْتُمْ اس کا جو تم نے مقرر کیا. ایسی عورت جس کا مہر مقرر ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی, اس کا مہر کتنا دینا ہے؟ نصف, جتنا طے ہوا اس کا آدھا. الا یعفون, مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کریں. او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح, یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹ ہے. مشکل آیت ہے, غور سے سنیے. آدھا مہر دینا ہے مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں. عورتیں معاف کرنے کا مطلب وہ کہہ دیں کہ دفع کرو, جب تم نے طلاق دے دی, رخصتی میری ہوئی نہیں, میں نے سارا معاف کیا, تم ہی رکھو, کوئی ضرورت نہیں تمہارے مہر کی. اگر معاف کریں گی اور کچھ بھی نہ لیں تو یہ بھی جائز ہے. او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح, یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے. بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ عورت کے وارث معاف کر دیں, لیکن احناف کا مستبہ قول یہی ہے کہ وارث کی بات یہاں پر نہیں ہے, بلکہ شوہر معاف کرے. کیوں؟ اس لئے کہ دار قطنی میں یہ روایت موجود ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹ اور گرا ہوتی ہے وہ شوہر ہوتا ہے, لہذا شوہر معاف کرے. تو شوہر معاف کرنے کا مطلب شوہر کو کہا تھا آدھا دے, تو وہ معاف کر دے کا مطلب کہ وہ آدھا نہ دے بلکہ وہ پورا ہی دے دے, یہ بھی جائز ہے. الا یعفون او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح وان تعفو اقرب للتقوی. اب دونوں باتیں آئیں, تو ایسے موقع پر شوہر کیا چاہے گا کہ بیگم معاف کر دے, اور بیگم کیا چاہے گی مسٹر تم ہی معاف کر دو, یعنی تم پورے کا پورا دے دو. فیصلہ کس پر ہونا چاہیے؟ فرمایا بڑا اپنے بڑے پن کا خیال کرے. بڑا کون ہے؟ شوہر بڑا ہے. وان تعفو وان تعفو, اور یہ کہ تم معاف کرو اے شوہرو, اقرب للتقوی, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم, اور آپ مت بھولو تم الفضل, مہربانی کرنا, بینکم. اب جدائی کا وقت آیا ہے, اخلاق سے پیش آنا, ایک دوسرے پر احسان کرنا, اس موقع پر نہ بھولو, اس موقع پر جو احسان کرے گا اس کو مانا جائے گا کہ ہاں یہ محسن ہے, یہ بلند اخلاق کا مالک ہے, ورنہ یہ موقع کون سا چھینا جھپٹی کا, لاؤ کھینچو اس کا ادھر اس کا ادھر. ابھی ایک طلاق ہوئی میرے سامنے, انتہائی غریب گھر کی بیٹی, انتہائی مالدار گھر کا لڑکا, بہت مالدار, کروڑوں کا مالک ہے. ہائے ہائے, میں نے دیکھا اخلاق بھی کیا چیز ہے. ایک ایک تائی کے لیے جھپٹ رہا تھا, ابھی فلانی چیز رہ گئی ادھر, فلانی چیز رہ گئی ادھر. میں نے کہا دو اس کمبخت کو سب کچھ, ورنہ طلاق ہی نہیں دے رہا تھا, کھلا ہوا. اس نے کہا کہ مہر سارے کا سارا واپس دے, سب دیا بیچاری نے واپس, ابھی فلانی چیز رہ گئی. نہیں جی, ایک چھاپ رہے گی پیچھے دیں, وہ فلانی چیز رہے گی. کیا ولا تن, کیوں؟ اس لیے کہ دین سے بالکل, دین سے بالکل بے دین. میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے, میں نماز پڑھنے آئے, باہر کھڑے رہے, کیسے مسلمان؟ ولا تن سب نام پھر بھی ہماری لسٹ میں مسلمانوں کی لسٹ ہے, ہماری بڑی کھلی لسٹ ہے. ولا تن سب الفضل بینکم, مت بھولو آپس میں مہربانی کرنا, ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے, تمہارے اخلاق تمہارے کردار اس کو دیکھ رہا ہے. الحمدللہ ہیں ایسی بھی مثالیں, مگر بہت خال خال, کہ جو ایسے وقت میں بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتے وہ علم والے اور دین والے ہی ہو سکتے ہیں, بے دینوں سے یہ امید کبھی نہیں کی جا سکتی ہے. بڑا لمبا عرصہ چلا نکاح اور بیاہ کے مسئلے, اور یہ وہ پنگے ہیں جن میں پڑھ کر کے لوگ بڑی بڑی چیزیں بھول جاتے ہیں. فرمایا نماز مت بھولنا, اس کو یاد رکھو, اصل مسئلہ اسی کا ہے. نماز پڑھو گے تو تقوی آئے گا, اور جب تقوی آئے گا تو تب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے. آسان لفظوں میں کہو کہ حقوق العباد کا تذکرہ چل رہا تھا, فوراً حقوق اللہ کا تذکرہ کیا, کس بات کو یاد دلانے کے لیے؟ کہ جب حقوق اللہ ادا ہوں گے تب حقوق العباد بھی ادا ہوں گے. جو اللہ کے حق ادا کرے گا وہ بندوں کے بھی کرے گا, اور جو اللہ کے حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کے بھی نہیں کرے گا. میں نے آپ کو زندہ مثال دی پچھلے ہفتے, زیادہ پرانی بات نہیں. حافظ والا صلوات, پابندی کرو, محافظت کرو, نگرانی کرو, اعلی صلوات ساری نمازوں کی, اور اس کی تشریح خود آقا مدنی فرما چکے کہ نماز کی محافظت کا مطلب کیا ہے, قلبہ معلق بالمساجد, اس کا دل مسجد میں لٹکا رہے. فجر کی نماز پڑھی تھوڑی تھوڑی دیر, ارے زہر کا ٹائم تو نہیں ہو گیا, پھر خیال زہر کی پڑھی بار بار سوچتا ہے عصر کا وقت تو نہیں ہو گیا کہیں, عصر کی پڑھی بار بار سوچتا ہے مغرب کا وقت تو نہیں ہو گیا, مغرب کی پڑھی پھر سوچتا ہے کہیں عشاء کا وقت نہیں ہو گیا, رات کو سویا کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے فجر کا وقت تو نہیں ہو گیا, کہ نماز قضا تو نہ ہو جائے. یہ ہے حافظو علی الصلوات, محافظت کرنا, نگرانی کرنا علی الصلوات, اس ساری نمازوں کی. والصلاۃ الوسطی, اور درمیانی نماز کی. اور درمیانی نماز کون سی ہے؟ بہت ساری تفسیریں کی گئیں, لیکن چونکہ ایک روایت میں آ چکا ہے اس سے مراد عصر کی نماز ہے, لہذا ہم عصر ہی کی مانیں گے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانتین, عاجزی کے ساتھ. اور یہ ترجمہ بھی صحابہ سے منقول ہے, حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ یہاں قانتین سے مراد کیا ہے؟ ساکتین, چپ ہو جاؤ, چپ ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ. جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو تب تک صحابہ کا کیا حال تھا؟ ایک نیا آدمی آتا تو اگلے سے پوچھتا کتنے رکعتیں ہوئی, کتنے رکعتیں ہوئی. اسی دور کی بات ہے کہ حضرت ذوالیدین نے کہا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, ہے نا, دو رکعت پر سلام پھیرا اور پھر گفتگو ہوئی, اور آقا مدنی نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا مسئلہ, صحابہ نے بتایا آپ نے دو رکعت پر سلام پھیرا, فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلى رکعتین وسلم, آپ نے دو وسجد سجدۃ السہو, آپ نے سجدہ سہو کیا, دو رکعتیں پڑھی, سلام پھیر دیا. بیچ میں باتیں بھی تو ہوئی, باتوں سے نماز ٹوٹتی کہ نہیں ٹوٹتی ہے؟ ہاں, عدم تفقہ, عدم تدبر, بے عقل لوگوں کا ایک طبقہ ہے وہ آج اسی پر عمل کر رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے, نماز ٹوٹ جائے, دو رکعت پڑھ کر آدمی چلا گیا, آپس میں گپے شپے لگاتا رہا, اس کے بعد یاد آیا وہ دو رکعت پڑھی ہے, مجھے کتنی پڑھنی چاہیے تھی, چار, کہتے واپس آئے دو اور پڑھے, سجدہ صاحب کرے, سلام پھیر دے, صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب مسلم شریف میں ہے, بالکل سر آنکھوں پر مسلم شریف میں یہ روایت ہے, لیکن یہ اس دور کی بات ہے کہ آپس میں صحابہ کو بات کرنے کی اجازت تھی, ابتدائی دور تھا. اس کے بعد جو حکم نازل ہوا قوم للہ خانتین, چپ, اس کے بعد اب بات کرنے کی اجازت نہیں, اگر کوئی کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی.
فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم کو خوف ہو جائے ایک مسئلہ اور اس کا جواب کہ نماز پڑھنا تو ضروری ہے اور حال حال میں ضروری ہے کبھی جنگ کے حالات ہوں گے کبھی امن کے حالات ہوں گے تو جنگ کے حالات میں کیا کریں فرمایا جنگ کے حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہے جنگ کے حالات میں تو اگر باقاعدہ طور پر جنگ میں رکوع اور سجدہ نہ کر سکیں تو پھر کیا کریں فرمایا پھر چلتے چلتے پڑھ لیں اور اشارے سے پڑھ لیں صلاۃ خوف اصل تو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے پانچویں پارے میں کہ کیسے پڑھیں گے نماز دو رکعت پڑھیں گے امام کھڑے ہوں گے قصر کی نماز ہے مثلا ایک رکعت امام پڑھائے گا یہ لوگ ایک رکعت پڑھ کر واپس چلے جائیں گے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور چلتے چلتے اور کھڑے کھڑے اشاروں سے ایک رکعت یہ اپنی پوری کر لیں گے فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تم ڈر جاؤ فَرِجَالًا راجل کی جمع تو پیدل چلتے چلتے ہی پڑھو او رُكْبَانًا یا سواریوں کے اوپر ہی پڑھو مگر نماز معاف نہیں ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ بس جب تم امن میں آ جاؤ فَذْكُرُوا اللَّهَ پھر اللہ کا ذکر کرو یعنی نماز پڑھو کیسے پڑھو كَمَا عَلَّمَكُمْ جیسا کہ اللہ نے تم کو سکھایا مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم جانتے نہیں تھے اللہ نے جو صحیح طریقہ سکھا رکھا ہے نماز کا پھر اس طریقے سے پڑھو عورت کا شوہر مر گیا اس کی عدت کتنی تھی وہ تو اوپر بیان ہوئی چار مہینہ دس دن چار مہینہ دس دن تو اس کو خرچہ ملے گا اس کے بعد بیچاری کہاں جائے گی جب وراثت کا حکم نازل ہو گیا تو اب تو وہ وراثت پائے گی اس کو وراثت ملے گی کتنی ملے گی اگر شوہر بیٹوں والا ہے تو آٹھواں حصہ ملے گا اور اگر بیٹوں والا نہیں ہے تو چوتھا حصہ ملے گا اور اس چوتھے حصے سے وہ زندگی گزارے گی لیکن جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا تب تک دوسرا حکم تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے کیا حکم تھا کہ شوہر وصیت کر دے اس کے لیے کہ ایک سال کا خرچہ دینا ایک سال تک اللہ اس کو رشتہ نصیب کر دے گا والذین یتوفون اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑیں ازواجن اپنی بیویاں وصیتن وصیت کرنا ہے لی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے متاعا سامان دینے کی زندگی گزارنے کا الی الحول ایک سال تک غیر اخراج حال اس حال میں کہ ان کو گھروں سے نکالا بھی نہ جائے یعنی دو وصیت کرے گا ایک وصیت کرے گا کہ میری بیوی اگر خود نکلے تو اس کی مرضی لیکن اگر وہ خود نہ نکلے تو ایک سال تک اس کو میرے گھر سے نکالنا نہیں اور دوسرے یہ وصیت کرے گا کہ ایک سال تک اس کو فل خرچہ دینا ایک سال تک وہ اپنا انتظام کر لے گی لیکن جب دوسرا حکم نازل ہو گیا وراثت میں حصہ مل گیا تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا فَإِنْ خَرَجْنَا بس اگر وہ نکلیں خود اپنی مرضی سے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فِيمَا فَعَلْنَا اس چیز کے بارے میں جو کریں وہ مِن مَعْرُوفٍ نیکی میں سے اپنے لیے اپنے بارے میں جو نیکی میں سے کریں مطلب سال سے پہلے ہی نکلیں اور کہیں جا کر کے رشتہ کر لیں تو تم کہو جی ایک سال تک میرے بھائی نے میرے بیٹے نے وصیت کی تھی فرمایا نہ اس کا حق ہے اگر نکلتی ہے تو نکلنے دو واللہ عزیز اللہ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے وللمطلقات متاع بالمعروف اور طلاق والیوں کے لیے متاع زندگی گزارنے کا سامان دینا ہے بالمعروف نیکی کے ساتھ حقا علی المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں پر ابھی تو اوپر بیان ہوا تھا یہی مسئلہ دوبارہ بیان ہوا کیا مطلب اوپر بیان ہوا تھا اس عورت کے لیے جس کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اب اس کو مہر نہیں ملے گا تو اس کو کیا ملے گا متاع ملے گا وہ کتنا ملے گا کم سے کم ایک جوڑا کپڑا ملے گا اس کو اور یہاں جو متاع بیان کیا جا رہا ہے یہ اس عورت کا جس کا نکاح بھی ہوا رخصتی بھی ہوئی مہر بھی مقرر تھا تو مہر اپنی جگہ دیں گے لیکن مہر کے علاوہ کچھ اور بھی دے کر کے اس کو بھیجو لنگ دھنگ کر کے ایسے بھیج دیں گے اس کو گھر سے یوں ہی نکال دیں گے نہیں اخلاق سے پیش آؤ حقا المتقین حق ہے یہ پرہیزگاروں کے اوپر ان کے لیے حق ہے اللہ نے مقرر کر دیا حق تو حق کا ثابت کر دیا ہم نے پرہیزگاروں پر کہ اگر پرہیزگار ہیں تو یہ کام کرو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں لعلکم تعقلون شاید کہ تم عقل سے کام لو